الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذکر خیر ہو رہا تھا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات والا صفات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری کی طرف مت جاؤ. پھر مومنین کو مخاطب فرماتے ہوئے زندگی گزارنے کا بہت خوبصورت نسخہ تجویز فرمایا. دنیا عالم اسباب ہے، اور دنیا خیر و شر سے بنی ہوئی ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے، اس میں آرام بھی ہے اور اس میں مصیبتیں بھی ہیں، اس میں زندگی ہے اور اس کے ساتھ موت بھی ہے، اس میں فراخی ہے اس کے ساتھ تنگی بھی ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح اس میں دن روشن ہے اور رات تاریک بھی ہے. تو اس ہمہ ہمہی کی زندگی میں انسان اپنے لمحات کے بارے نہیں جانتا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے. کوئی ایسا کام ہوگا جو مجھے پسندیدہ ہے، یا کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے گی. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، ہماری توقعات کچھ ہوتی ہیں، امیدیں کسی اور چیز کی ہوتی ہیں، اور وقوع پذیر کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے بندے مومن کے لیے بہت خوبصورت نسخہ تجویز فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، استعینوا بالصبر والصلات. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر حال میں اختیار کیے رہو. اگر تم پر فراخی ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اور تم بڑے خوشحال ہو، تو بھی یہ دونوں چیزیں تمہیں اپنی حد میں رکھیں گی اور تمہیں خراب ہونے سے بچائیں گی. اور اگر مصیبت آ گئی ہے، یا تنگی آ گئی ہے، یا کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں جو مشکل نظر آتے ہیں، تو بھی یہ دونوں باتیں تمہیں اس میں سے بڑے آرام سے نکلنے کا راستہ دیں گی، اور تم بہت آسانی سے سب کچھ جھیل جاؤ گے. وہ دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر سے مدد حاصل کرو. عرف عام میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ناپسندیدہ بات ہو جائے، کسی عزیز کی موت ہو جائے، یا کوئی مالی نقصان ہو جائے، تو شور مچانا، جگہ فضا کرنا بے صبری ہے، اور خاموش رہنا اور برداشت کرنا صبر ہے. صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے. صبر کا مفہوم ہے جس طرح سوار گھوڑے کو باگ کھینچ کر روک لیتا ہے، اس طرح رک جانا. فرمایا صبر سے مدد لو. صبر سے مدد مراد لینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے خود کو روکے رکھو. صبر یہ ہے کہ دولت آ جائے, فراخی آ جائے, حکومت آ جائے, اقتدار و اختیار آ جائے تو اللہ کو یاد رکھو اور اس کی نافرمانی کی طرف مت جاؤ, روک لو اپنے آپ کو. اگر تم کمزور ہو گئے ہو, مجبور ہو گئے ہو, بے بس ہو گئے ہو, مصیبت آ گئی ہے تو اس مصیبت میں گھبرا کر بھی کسی غیر اللہ کا دامن مت پکڑو. دامان رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہو, اطاعت الہی کو اختیار کرو اور جیسے بھی حالات ہوں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکو. چونکہ کوئی مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت اللہ کریم کی نافرمانی ہے. کوئی بھی مصیبت اتنی بڑی نہیں ہے, اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی بڑی اور خطرناک اللہ کریم کی نافرمانی ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات اور تقاضائے ایمان یہ ہے کہ مدد حاصل کرو صبر سے, خود کو اللہ کی اطاعت پر کاربند رکھو, اللہ کی نافرمانی سے روکو. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ مشکلیں حل فرما دے گا, آسان فرما دے گا, تکالیف دور فرما دے گا, تنگی ہے تو فراخی دے دے گا, مشکل ہے تو آسان کر دے گا. لیکن تمہیں ثابت یہ کرنا ہوگا کہ تم اللہ ہی کے بندے ہو اور اسی کو معبود مانتے ہو. دوسری بڑی بات اللہ کی عبادت ہے. صلات پہ کاربند رہو. صلات تمام عبادتوں کو محیط ہے. فرائض کا وقت ہے تو فرائض پوری کوشش اور محنت سے ادا کرو. فارغ ہو, دنیا کا کام کر رہے ہو تو ہاتھوں سے کام کرو, دل سے زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور عبادت تمہیں یہ قوت دے گی کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. صبر کرنا ہے تو صبر کے لیے بھی قوت و ہمت دے گی اللہ کی عبادت. تو ہر حال میں ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرو. ہم بظاہر تو غریبی اور مفلسی کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں, لیکن اگر بنظر حقیقت دیکھا جائے تو مفلسی بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. لاکھوں گناہ ایسے ہیں جو دولت ہو تو بندہ کرتا ہے اور دولت نہ ہو تو ان سے بچ جاتا ہے. کتنے جرائم ایسے ہیں کہ وہ کرنا چاہے بھی تو مفلسی اسے کرنے کی ہمت نہیں دیتی. تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کریم کا انعام ہے. اور دولت خود ایک بڑی مصیبت ہے, وہ اپنے ساتھ اختیارات لاتی ہے, اپنی پسند کے کام کرنے کی فرصت لاتی ہے. تو دولت ہو, اقتدار ہو, اختیار ہو تو زیادہ صبر کی ضرورت ہے, زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کی یاد تازہ رہے, حضور حق ہما وقت پیش نظر رہے اور معیت باری دھیان میں رہے, اور آدمی جو فیصلے کرے وہ اللہ کی اطاعت کے حدود کے اندر ہوں. ایسا دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہر آدمی کا فیصلہ کچھ لوگوں کو متاثر کرتا ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے ہر ایک حکمران ہے. کم از کم اپنے گھر پہ تو کسی کی حکومت ہے, کسی کی محلے میں سنی جاتی ہے, کسی کی شہر میں سنی جاتی ہے, کوئی ملک کا حکمران ہے. تو ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے. اب جو ملک کا حکمران ہے اس کا ہر فیصلہ ملک کے ہر شہری پہ لاگو ہوتا ہے, تو اسے دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی ضرورت ہے کہ معاملہ فہمی سے کام لے, حوصلے سے کام لے, بات سن کر فیصلے نہ کرے, بات کی تحقیق کرے, صبر سے کام لے, اجلت سے کام نہ لے. کہ کسی نے کوئی بات کان میں ڈالی اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، بلکہ تحقیق کرے، صبر سے کام لے اور وہ کام کرے جس میں ان لوگوں کی بہتری شامل ہو جو اس کے احکام کے پابند ہیں، جو اس کے زیر نگی ہیں. اسی طرح ہر بندے کا ایک دائرہ کار ہے، تو کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی بات سنے وہی آگے کہہ دے بلا تحقیق. تو اگر جھوٹی بات سنے گی تو آگے جھوٹ پہنچا دے گا. یہ جو آج کل ہمارے ہاں پروپیگنڈا چلتا ہے جی، اور کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی اس کا سورس نہیں. کہتے ہیں کہہ رہے ہیں جی پھر زلزلہ آئے گا. بھائی کون کہہ رہے ہیں؟ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کا کوئی عطا قطع نہیں. وہ جی بس کہہ رہے ہیں پھر زلزلہ آ رہا ہے اور لوگوں کو پریشان کر دیا. تو یہ اسے جھوٹ کہا گیا ہے. تو فرمایا صبر سے مدد لو، صبر کو اپنا معاون بناؤ. اگر تم صبر کرو گے، اگر تم سوچ سمجھ کر فیصلے کرو گے، اگر تم اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے خود کو روکو گے، تو تمہارا بھلا تو ہوگا ہی، تم نہ ہوئے انسانی کے بھلے کا سبب بن جاؤ گے. دنیا کا بھلا بھی ہوگا، آخرت کا بھلا بھی ہوگا. اور دوسری چیز جس سے مدد حاصل کرو وہ اللہ کی عبادت ہے. جتنا اللہ کریم کو یاد کرو گے، جس قدر رکوع و سجود کرو گے، فرائض تو مجبوری ہے پورے کرنے ہیں، نوافل ادا کرو، تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھو، کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے. اگر آنکھ سو بھی جائے تو دل اللہ اللہ کرتا رہے. تو اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں حضوری اور صبر، یہ دو ایسی طاقتیں ہیں جن سے تم مدد حاصل کر سکتے ہو. اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. معیت باری بہت بڑی بات ہے. کسی بندے کو ہر وقت اللہ کا ساتھ نصیب ہو، پھر اسے کس قسم کی پریشانی ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ بھول جاتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں تو تیرے خیال کو 100 بار چھوڑ دوں، میں تو تیرے خیال کو 100 بار چھوڑ دوں، لیکن تیرا خیال نہیں چھوڑتا مجھے. یہ بھی اس کی عطا ہے کہ ہم تو اس کی معیت کو بار بار بھول جاتے ہیں، وہ اپنی معیت سے ہمیں محروم کبھی نہیں کہ ہوگا. ما این ما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب بات اس ادراک کی ہے کہ ہمیں یہ ادراک بھی ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو جب تک یہ ادراک نہیں ہوگا، دنیا میں جو لوگ اس کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں ان کے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوتے. حتیٰ کہ موت بھی آتی ہے تو مسکرا کر گلے لگا لیتے ہیں. نشان مرد مومن با تو گوئے ہوں جو مرد آئے تبسم بر لبے اوست. مرد مومن کی نشانی تجھے بتاؤں کہ جب موت بھی آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی. نشان مرد مومن با تو گوئے ہوں جو مرد آئے تبسم بر لبے اوست. یہ معیت باری سے ہوتا ہے. ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق اس معیت کا ادراک ہوتا ہے. جتنا اس کا اللہ پر اعتماد ہے، جتنے اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، جتنی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جتنی اس کے دل میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عقیدت ہے، اور جتنا اتباع کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا ادراک معیت باری کا ہوتا جاتا ہے. اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں تبدیلی نہیں آتی، بندے میں تبدیلی آتی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، آپ یہ پنکھا چلاتے ہیں، ایک ہی بٹن ہے، آن کرتے ہیں تو وہ آہستہ ریگنے لگ جاتے ہیں، اسی بٹن کو مروڑتے ہیں تو اس میں بجلی زیادہ آ جاتی ہے. بجلی بھی وہی ہے، پنکھا بھی وہی ہے، لیکن اسے اگلے نمبر پہ لے جاتے ہیں تو اور تیز ہو جاتا ہے. اس طرح انسان میں تبدیلی آتی ہے، وہ ایک پوائنٹ پہ اتنی سی معیت محسوس کرتا ہے، دوسرے پہ اس سے زیادہ، آخر اس پہ ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر اسے اپنی معیت باری کا احساس رہتا ہے. اور یاد رہے کہ بندوں کو جو معیت نصیب ہے وہ بندے کی صفات پر منحصر ہے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب تک کوئی صبر کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، اسے معیت باری نصیب ہے. اگر وہ صبر چھوڑ دے گا تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کے کرم سے وہ شخص محروم ہو جائے گا، معیت سے محروم ہو جائے گا. چونکہ انسان کی صفت پر، صفات انسانی پر انحصار ہے معیت باری کا ہر شخص کے لیے. انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جنہیں دائمی معیت باری نصیب ہوتی ہے. لیکن یاد رہے کہ یہاں انسان کی صفات کے ساتھ معیت مشروط ہے، وہاں انبیاء علیہ السلام کو معیت صفاتی نصیب ہوتی ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبی ناجب مصر چھوڑ کر نکلے اور کنارے سمندر پہنچے، پیچھے سے فرعون اپنا لو لشکر لے کر آیا، انہوں نے دیکھا غبار اڑ رہا ہے، پتہ چلا فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، ہم تو آپ پہلے بھی مصیبت میں تھے، آپ مبوس ہوئے تو پھر مصیبتیں بڑھ ہی گئیں، ہمارا تو کوئی بھلا نہیں ہوا. اب سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعونی لشکر ہے، سمندر میں چھلانگ لگائیں گے مارے جائیں گے، فرعونی لشکر پہنچ جائے گا تو قتل ہو جائیں گے. جب گھبرائے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما یا ربی سیہدین. یہاں اللہ کا ذاتی نام نہیں لیا، اللہ نہیں فرمایا، رب فرمایا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا. یعنی معیت باری تو ہے لیکن صفاتی ہے، اللہ کی طرف سے صفاتی ہے. اور جتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں، جو گزر چکی ہے یا جو قیامت تک آئے گی، اس میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں معیت ذاتی حاصل ہے، غیر مشروط، نہ اللہ کی طرف صفات ہے نہ بندے کی طرف صفات ہے. انبیاء میں آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر نبی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک ہستی امام الانبیاء اور دوسری ہستی امام الصدیقین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم گواہ ہے اس پر کہ جب حضور غار میں تشریف فرما تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پہ سر مبارک رکھے آرام فرما رہے تھے، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے غار کے سامنے پہنچ گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، ایزا نہ پہنچائیں. چونکہ حضور نے فرمایا وَلَا تَحْزَن، حزن وہ دکھ ہوتا ہے جو محبوب کا یا کسی دوسرے کا ہو، غم ہو، اسے حزن کہتے ہیں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم تھا، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَبْيَزَّبْتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنُ، یوسف کے دکھ سے ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی. رب عزت تینا ہو من الحزن. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرا غم نہ کر، اس لیے ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ادھر بندے کی صفت بھی نہیں ہے ادھر رب کی صفت بھی نہیں ہے, اللہ کی ذات ہے اور ادھر بندے کی بھی دو ذاتیں ہیں. ان اللہ معنا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو معیت ذاتی نصیب ہے اس پوری اولاد آدم میں جو گزر چکی یا آنے والی ہے دو ہستیوں کو, امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رہے امام الصدیقین صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ہے, اسے کسی دوسری جگہ استعمال نہ کیا جائے. بلکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور سیدنا فاروق اعظم سریرائے خلافت ہوئے تو عرض کیا گیا یا خلیفہ رسول, انہوں نے فرمانا خلیفہ رسول صرف ابو بکر پہ سجدہ تھا. تو پھر ہم آپ کو کیا کہیں گے؟ فرمائے مجھے امیر المومنین کہو. خلافت کا لقب صرف ابو بکر صدیق کی خصوصیت ہے, خلیفہ رسول صرف اس ایک ذات پہ سجدہ ہے, مجھے امیر المومنین کہو. اسی طرح امام الصدیقین کسی دوسرے پہ نہیں سجدہ, صرف ابو بکر صدیق. اور یہ دو ہستیاں ہیں کائنات میں جنہیں معیت ذاتی حاصل ہے, ان کی بھی ذات ہے اور ادھر اللہ کی بھی ذات ہے. تو فرمائے گروہ مومنین صبر سے مدد حاصل کرو, عبادات سے مدد حاصل کرو, اور یہ یاد رکھو یہ پکی بات ہے یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, انہیں معیت باری نصیب ہوتی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اب سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں انسان کے لیے موت, جسے وہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت, جس سے بہت ڈرتا ہے. پھر موت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, کسی کا دل فیل ہو گیا مر گیا, کوئی بیمار رہا مر گیا. قتل ہونا موت کی بھی انتہائی بھیانک صورت ہے. تو فرمایا اگر قتل بھی ہو جائے لیکن وہ حق پر اللہ کی راہ میں مارا جائے. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ قتل کا لفظ بدن پہ صادر ہوتا ہے, روح پہ صادر نہیں ہوتا. بھلا کہ روح قتل ہو گئی, قتل کا فعل جو ہے وہ بدن پہ وارد ہوتا ہے. گردن کٹ جاتی ہے, سینہ چھلنی ہو جاتا ہے, جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے, آپ نے اسے اپنے ہاتھوں قبر کھود کر دفن کر دیا, جنازہ پڑا خود اپنے ہاتھوں دفن کر دیا, جسم کٹا پھٹا تھا, سینہ چاک تھا, سینہ چھلنی تھا, سر کٹ گیا, لیکن اسے مردہ نہ کہو. یعنی معیت باری کا حاصل یہ ہے کہ موت بھی اس شخص سے شکست کھا گئی جو اللہ کی راہ میں مارا گیا, لڑتا ہوا مارا گیا یا اللہ کی اطاعت کرتا ہوا مارا گیا, یا ظلمن کسی نے قتل کر دیا کہ ایسا کیوں کرتا ہے. جس حال میں بھی وہ معیت باری پہ قائم رہا, صبر اور صلات سے مدد لیتا ہوا, اگر کوئی قتل بھی ہو گیا ہے تو اسے مردہ نہ کہو. اسے مردہ کہنا حرام ہے, شرن منع ہے, قرآن کی آیت سے حرام ہے. بل اخیا, وہ تو زندہ ہے. جتنے بھی اللہ کی راہ میں قتل ہوئے شہید اسی لیے کہا جاتا ہے, شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. وہ جان دے کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے. وہ جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ دین اسلام دین حق ہے. وہ جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری اور برحق کتاب ہے. وہ اس فلسفی کا گواہ ہوتا ہے جس پہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس فلسفہ حیات کا گواہ ہوتا ہے. اور جان دے کر ورق دہر پر اپنی گواہی ثبت کر دیتا ہے. श्लोक तो लिखे कागज पर, हम वर के दहर पर लिखे। लोग तो लिखे कागज पर, हम वक्ते दहर पर लिखेंगे। कलम सरों के खून से आई, शायर बनकर लिखे। तो जो हक पर इस्तकामत रखते हुए सर कटा देता है, उसे मुर्दा न कहो। तुम्हें जिंदगी की फलसफी का क्या पता है? कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदा फिरते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं है, जिंदगी से महरूम है। जिसे अल्लाह पर यकीन और मोहम्मद रसूल पर ईमान नसीब नहीं हुआ, वो एक चलती फिरती कब्र है, उसमें उसकी रूह मुर्दा है और वजूद एक कब्र है। वह अजसामुहुम कबल अल कुबूर कुबूरू, एक अरब शायर ने कहा था कि नूर ईमान जिन्हें नसीब नहीं होता कब्रों में जाने से पहले, उनके वजूद उनकी अरवाह की कब्रें बन जाती। ये तो चलती फिरती कब्रें हैं जिन्हें आप जिंदा समझते हैं लेकिन वो नूर ईमान से महरूम है। तो इन अल्लाह वो चलती फिरती कब्रें हैं, और जो अल्लाह की राह में कत्ल होकर कब्र में दफन भी हो जाता है वो जिंदा है, उसे मुर्दा न कहो। अजीब बात है, जिस्म के परखचे उड़ गए, रूह परवाज कर गई, हमने जनाजा पढ़ा, हमने लहद में उतारा। बाज ऐसे हैं जिनके वजूदों की गठरियां बनकर उतार दी, बाज ऐसे हैं जो मिले ही नहीं, आग में जल गए या किसी तोप के गोले से उड़ गए या मकान के नीचे दफन हो गए। कितने लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले जलजले में पहाड़ों के नीचे दफन हो गए, पता नहीं किन गहराइयों में, न उन्हें कोई जानता है, न किसी को याद है, न किसी को पता चलेगा। कितने ऐसे हैं? फरमाया, अगर उनको मैयत बारी का इदराक था तो सब शहीद हैं, उन्हें मुर्दा न कहो। मैयत बारी ऐसी नेमत है कि मौत मखलूक है, ज़ात बारी खालिक है। खालिक जिसके साथ है उस पर मखलूक कब गलबा पाएगी? वो तो मौत को भी शिकस्त दे देता है। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अख्याउ वलाकिल्ला तशऊरून, वो जिंदा हैं, उनके वजूद जिंदा हैं, उनके वो जिस्म के चीथड़े जो तुम्हें नजर आ रहे थे वो जिंदा हैं। अल्लाह उन्हें रोजी देता है, उन पर रहम फरमाता है, उन्हें अपने नवाजशों से नवाजता रहता है। लेकिन जिंदगी का ये पहलू जो तुम्हारे सामने है तो तुम जानते हो। अब जिंदगी का ये रुख के बंदा बज़ाहिर कत्ल होकर ज़ेरे ज़मीन दफन भी हो जाए तो वो जिंदा है, ये तुम्हारे शऊर से, तुम्हारे इल्म की रसाई से बाला तर की बात, तुम्हारे फहम और इदराक से ये बात बाला तर है। इसे तुम सिर्फ अल्लाह की बात समझकर मान सकते हो। तुम्हें अल्लाह की तरफ से जो खबर आई है, अल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई है, इसे अल्लाह करीम का इरशाद समझकर मान सकते हो। अगर तुम दलायल से और अपने इल्म से और अपनी साइंस से मानना चाहो तो ये चीजें इतनी कमजोर और इतनी नीचे हैं कि इस जिंदगी का इदराक ही नहीं कर सकती, ना इसे समझ सकती हैं। ये बातें ऐसी बातें हैं जिन्हें इंसानी उलूम अपने इहाते में नहीं ला सकते। ये फहम और इदराक से बाला तर की बातें हैं। हाँ, किसी को समझ आएगी तो इश्क़े रसूल से, किसी को समझ आएगी तो अल्लाह की मोहब्बत से, किसी को समझ आएगी तो मैयत बारी से, किसी को समझ आएगी तो ईमान बिल्ला से। एक ही कसवटी है इसकी, अल्लाह ने कह दिया ये हक है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.